الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مزاج سے سلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے. 10 رکوع میں سے 7 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں اور پچھلی دفعہ 8ویں رکوع کی 3 آیات کا مطالعہ ہم نے کیا تھا کہ جس میں 6 قوموں کے تذکرے سورہ ہود میں رکوع نمبر 3 سے شروع ہوئے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ انبیاء اور رسول کا انداز کہ جس میں 6 قوموں کی طرف وقت کے رسول وہ بھیجے گئے اور ان کو توحید کی بھی دعوت دی, ان کے اندر جو گمراہیاں تھیں شرک کی گمراہی اور دیگر امراض اس سے بھی متنبہ کیا, لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت سے انکار کیا اور نافرمان قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. یہ عبرت کا مقام ہے پوری انسانیت کے لیے, ہمارے لیے بھی, لیکن خاص طور پر عرب کی سرزمین پر جو مارکہ حق و باطل چھڑا ہوا تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان وہ اہل حق اور باطل جو تھے وہ سامنے مشرکین مکہ تھے. لہذا یہ ہے کہ قریش مکہ کو بھی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے, ان کے سامنے بھی یہ واقعات عبرت کے طور پر رکھے جا رہے ہیں کہ جن قوموں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا, ان پر طنز اور استہزاء کی بارش کی اور مختلف اذیتیں دیں, بالکل وہی کیفیت تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کی سرزمین پر وہ ربا رکھے, لہذا ہوش کے ناخن ان کے لیے بھی یعنی عبرت کا یہ مقام ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. ان واقعات میں 6 قوموں کے تذکرے میں یہ 5ویں قوم ہے قوم شعیب جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. قوم نو, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, یہ 4 قوموں کے واقعات ہم پہلے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بھی سمجھ چکے ہیں اور پہلے ہم سورہ آراف کا مطالعہ جو کر کے آئے ہیں اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ان 6 قوموں کے واقعات آ چکے ہیں. تذکیر اور یاد دہانی کے لیے یہ تکرار آتی ہے 6 قوموں کے واقعات کی قرآن مجید میں. یہ جو پچھلی 3 آیتوں کا خلاصہ ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا ہے, اہل مدین تھے, مدین کا ان کا علاقہ تھا, شعیب علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. شرک کے ساتھ اس قوم میں ایک معاشی برائی آئی تھی, پچھلی دفعہ تفصیل سے بات سمجھی کہ یہ ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے, لوگوں کو چیزیں گھٹا کے دیتے تھے ناپ میں بھی تول میں بھی, اور راستے میں کیونکہ یہ 2 تجارتی شاہراہوں کے بالکل کراس سیکشن پر تھے, سنگم پر تھے, لہٰذا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر گھات لگا کر اور تجارتی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ معاشی خرابی ہے کہ جو کہ آئی, حالانکہ یعنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انہیں بہت دیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ غلط کاری ہے، حرام خوری ہے، لوٹ مار کی اور ناپ تول میں کمی کی، وہ جو ایک یعنی لالچ ہوتی ہے انسان کے اندر مال کی، اس کی وجہ سے یہ برائی ان کے اندر آ گئی۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے تو بنیادی دعوت ہی دی کہ جو سیرت کردار کی بنیاد ہی اس پر قائم ہوتی ہے، یعنی عقیدہ توحید، کہ بھائی تمہارے لیے معبود تو وہ ایک ہی ہستی ہے کہ جو اس پوری کائنات اور ہم سب کی بنانے والی ہے، لہذا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ برائی، معاشی برائی، ناپ تول میں کمی کے حوالے سے، راہزنی کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ متنبہ کیا شعیب علیہ السلام نے کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، اور میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے گھیر دینے والے عذاب کے حوالے سے، کہ وہ عذاب تم پر آ جائے، اور ناپ تول میں جو بھی میزان ہے اسے عدل کے ساتھ جب وہ پورا کرو، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مت دو، اور اس فساد میں مبتلا مت ہو، اور جو بھی جائز تجارت کر کے جو بھی منافع جائز جو باقی رہ جائے اللہ کی طرف سے وہ عطا کردہ، تو وہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو بہرحال یہ تین آیتوں میں پچھلی دفعہ قوم شعیب کا طرز عمل اور ان کی برائی، اور نو یعنی شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو بھی سمجھانا ہے وہ یعنی کیفیت ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب قوم شعیب کی جو یہ دعوت ہے اس پر جواب ہے کہ جو قوم شعیب کا وہ آیا ہے، یعنی شعیب علیہ السلام نے دعوت رکھی، انہیں متنبہ کیا، اور قوم نے پھر کس طرح سے ہٹ دھرمی دکھائی ہے اور کس طرح سے طنز کے تیر برسائے ہیں شعیب علیہ السلام پر۔ لہٰذا یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے یہ بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ خاص طور پر داعی دین کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اب آئیے تمید کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ آج چار آیتیں ہیں کہ جو کہ اس رکوع کی انشاءاللہ مزید ہم اس کو کور کریں گے۔ قوم شعیب کا جواب، قالوا یا شعیب، تو قوم نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک تامرک، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اس کو چھوڑ دیں کہ جس کی عبادت پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، یعنی وہ چھوڑ دیں کہ جو ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ جس کی عبادت کرتے تھے، یعنی تو کہہ رہا ہے کہ صرف خدا جو ہے وہ ہمارا ایک ہی ہے، اور جو بھی ہمارے آبا اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ہم اس لیے جو ہے وہ تیرے کہنے پر جو وہ چھوڑ دیں، اور کیا تیری نماز، خاص طور پر اس جملے کو ذرا نوٹ کیجیے گا، اصلاتک تامرک، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے، اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں سے پھر جائیں، اپنے جو بھی آبا اجداد کے دین سے جو ہے وہ بغاوت کر دیں تیرے کہنے پر، تو کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے؟ اب یہ کیسا جملہ ہے، یہ اصل میں آپ نوٹ کریں، یہ بڑا طنزیہ انداز ہے، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے؟ یعنی اس میں یہ تاریخ ہے کہ جو کہ آج انسانیت میں ہر زمانے میں اسی طرح سے دہرائی ہوئی، جو بھی داعی دین کھڑا ہوتا ہے اسے اسی طرح کے طنز اور استہزاء کا نشانہ ہے کہ جو کہ بنایا جاتا ہے۔ اصلاتک تامرک، اب بالکل آپ ذہن میں لائیں، یعنی سورہ اعراف میں بھی وہ الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کو سمجھایا کہ جو ہم جنس پرستی میں ملوث تھی، لہٰذا اس سے روکا کہ یہ کیا تم ناجائز کام کر رہے ہو، لہٰذا یہ ہے کہ ان کے الفاظ کیا تھے کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ارے بھائی نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں بھائی، یہ تو بڑے پاکیزہ ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام۔ یعنی ایسی جھٹائی کے ساتھ قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، اگر ہمارا یہ طرز عمل، یہ بدفیلی، ہم جنس پرستی انہیں کھل رہی ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں ہماری بستی میں، نکل جائیں، ہم تو اپنا یہ کام کریں گے، اور یہ ہے کہ یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اب یہ جملہ ہے کہ ضرور کے نوٹ کریں، اور آج کے جو بھی معاشرے میں دایان دین کے ساتھ جو طنز اور استہزاء ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ صرف قوم شعیب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ طنز محدود نہیں رہا، بلکہ ہر زمانے میں آج آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک دائی، یعنی قرآن کی دعوت دینے والا، دین کی دعوت دینے والا جب جاتا ہے لوگوں کے پاس، تو کس طرح سے طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ جب حرام خوریوں پر توجہ دلائی جائے، بدعمالیوں پر توجہ دلائی جائے، تو کیا الفاظ سننے کو ملتے ہیں معاشرے میں، مارکیٹ میں آج کل کیا الفاظ چل رہے ہیں، او بھائی زیادہ خدائی فوجدار نہ بنے، اپنے کام سے کام رکھیں. اور یہ ہے کہ ان پر تو دین کا کوئی دورہ ہے کہ جو کہ پڑ گیا ہے, بس یہ تو ہر وقت دین دین اور یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں, موت موت کی کرتے رہتے ہیں, موت کے سوا ان کو کچھ آتے نہیں. ہمیں بھی ڈرا رہے ہیں خاموش, بھائی دیکھا جائے گا جب موت آئے گی. اور یہ کہ زیادہ خدائی فوجدار نہ بنے, زیادہ دین کے تھانے دار نہ بنے. اور مولوی صاحب کیا چل رہا ہے ابھی, اس طرح کے الفاظ یہ تنزیہ انداز ہے کہ جو کہ ہوتا. اور خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے اس میں تو بہرحال ایک دائی دین کی جو بردباری ہے, حلم ہے, صبر ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ آپ نوٹ یہ کریں کہ شعیب علیہ السلام کو بھی یہ تانا ہے کہ جو کہ دیا گیا, تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دیکھیں, نماز خاص طور پر تذکرہ کیا قوم شعیب, یعنی یہ بس تھا یعنی شعیب علیہ السلام. بعد میں آگے کروں گا کہ شعیب علیہ السلام کس طرز عمل سے اپنے معاشرے میں اپنی قوم میں مشہور تھے, یہ بات ابھی آگے آئے گی. لیکن خاص طور پر نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کیا آتا ہے, نماز کس کن چیزوں سے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور منکرات سے روکتی. اور یہ بے حیائی اور منکرات یہ اصل میں نظام باطل کے وہ ٹول ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ طاغوت نظام کا جو ہے وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ ان ٹول کو استعمال کر کے, ان ذرائع کو استعمال کر کے, یعنی منکرات کو عام کرنا, بے حیائی کو بے راہ روی پر نوجوان نسل کو لگا دینا, بے پردگی کو جو ہے وہ عام کر دینا, یہ وہ دو ٹول ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک نظام باطل اپنے باطل نظریات کو جو ہے وہ پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور اس باطل نظام کو کبھی بھی ایسے لوگ نظر آ جائیں کہ جن کے اندر وہ نیکی کے جراثیم, یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کے اندر تو بس یہ جراثیم ہیں کہ جو کہ نیکی کے ماز اللہ سمہ ماز ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیات کوئی نیکی کی پیدا ہو جائیں کسی کے اندر. اور یہ ہے کہ وہ خاص طور پر نماز جو کہ الصلاۃ عماد الدین اللہ کے رسول نے اسے قرار دیا, نماز دین کا ستون ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ نماز صرف نماز تک محدود پھر نہیں رکھتی ایک نیک انسان, یہ نظام صلاۃ, یہ نظام عدل اجتماعی کی ایک علامت ہے کہ جو کہ پھر ثابت ہوتی, یہ ایک پیش خیمہ ہے کہ جو کہ ثابت ہوتی. لہذا یہ ہے کہ یہ نماز نمازی کو نماز تک محدود نہیں رکھتی. ورنہ آپ نوٹ کریں نا, قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام کی صرف دعوت یہ تھی کہ بھئی نماز پڑھا کرو, نہیں بلکہ آپ اس سے آگے بڑھ کر جو خرابیاں تھیں ان پر متوجہ کر رہے تھے, منکرات کو جو ہے وہ روکنے والے تھے. نماز کا اصل کام بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ منکرات اور بے حیائی سے روکتے. لہذا یعنی شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھی دی ہے, معبود کی طرف رہنمائی بھی کی ہے قوم کی, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس حرام خوری کو چھوڑو کہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, برائی تھی نا اس قوم کے اندر, لہٰذا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کی. لہٰذا یہاں سے میسیجز کیا ہیں کہ جو کہ ہمیں مل رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یہ سمجھے کہ بھائی میں تو بس نمازیں پڑھ رہا ہوں تو بڑا ہی عبادت گزار ہوں, پورے اسلام پر جو ہے وہ عمل ہو گیا بس, یا یہ ہے کہ میں خود نمازی بن کر صرف نماز ہی کا حکم اور دعوت ہے کہ جو کہ لوگوں کو دے دوں تو کل دین کی دعوت ہے کہ جو کہ مکمل ہو گئی. نہیں بھائی, یعنی شعیب علیہ السلام نماز سے آگے بڑھ کر منکرات کو جو ہے وہ روکنے والے تھے. جہاں ہماری ذمہ داری اس امت کی امر بالمعروف کی ہے, وہیں 10 مقامات پر امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن منکر کو نفی کیا ہے قرآن مجید میں, وہی تو خاص بات ہے نا. یعنی یہ ایوہی تو نہیں ہے کہ کوئی انسانی کلام تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جز کو لے کے اور پوری زندگی اس پر چمٹے رہیں اور دوسرے جز کو جو ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر جھٹلا دیں. نہیں, قرآن ہے اللہ کا کلام, اللہ نے 10 مقامات پر, قرآن میں ایک بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی. یہ تو 10 مقامات پر عمل بالمعروف نہیں یعنی منکر کو نفی کیا گیا. تو یہ نظام صلاۃ ہی نہیں, یہ نظام صلاۃ تو ایک علامت ہے نظام عدل اجتماعی کی. ابھی دیکھیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا, کس طرح سے ایک ڈسپلن ہے نا, کیا ہے پورا ایک اجتماعیت کا تصور ہے. اجتماعیت میں ایک امیر ہوتا ہے اور باقی سارے مامورین ہوتے ہیں, ایک حکم دینے والا ہوتا ہے باقی سارے اس کی سمتاد کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا امام ہے, اس کے کوشنز پر اس کے یعنی احکامات پر پورے مقتدی ہیں کہ جو کہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جبھی تو ڈسپلن ہے کہ جو کہ نظم و ضبط قائم ہوتا ہے. اور یہی وہ نظام صلاح ہے کہ جو کہ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ عادی بنائے انسانیت کو, اہل ایمان کو, کہ پوری اللہ کی زمین پر ایک اسی طرز پر مبنی, سموتات پر مبنی نظام کو قائم کرنا انہیں, جو آج ہمارے کانوں پر یعنی ختم نبوت کے بعد یہ اب فرض کے درجے پر ذمہ داری. بھئی زمین کس کی ہے؟ سب کہیں گے اللہ کی, تو پھر اس پر اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بھائی اونر اللہ ہے تو اللہ کے احکامات کا نفاذ, یہ ہے نظام عدل اجتماعی کا قیام, اس کی کوشش, یہ ہمارے کندھوں پر فرض کے درجے. تو بہرحال یہ ہے کہ قوم شعیب کو بھی شعیب علیہ السلام نے صرف نماز تک محدود نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ طنز یہ کیا نا کہ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے, اس سے دائی دین کے لیے ایک بڑا اہم میسج ہے, میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم میسج ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنے علاقے میں کس اعتبار سے مشہور ہوئے. یعنی اس جملے سے کیا بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اپنے علاقے میں نمازی کے طور پر مشہور ہوئے. اور نماز جو ہے یہ ایک ایمان کی, اور یہ ہے کہ دین کے جو بھی بنیاد ہے اس کا یہ اولین مظہر ہے. جس طرح سے سورہ بقرہ میں آیا نا, الذین یؤمنون بالغیب, یعنی تذکرہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے کیا ہے, ویقیمون الصلاۃ, ایمان کے بعد فوراً ایمان کا پہلا عملی مظہر کیا ہے؟ نماز کا قیام. لہذا یہ ہے کہ یہ تو نماز ایک نیکی کی ایک علامت ہے. مشہور ہوئے شعیب علیہ السلام اپنے علاقے میں, بھائی نمازی. آج یہاں غور کرنے والی بات کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اپنے علاقے میں کس اعتبار سے مشہور ہیں؟ غور کریں, اپنا جائزہ لیں, سیلف انالیسس کریں, خود احتسابی کریں, میں اپنے علاقے اپنے گلی میں کس اعتبار سے مشہور ہوں؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں مشہور ہو رہا ہوں کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ فلموں اور ڈراموں کے اداکار ہیں, یہ تو ڈائریکٹر ہیں, یہ تو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہیں, یہ تو علاقے کا بدماش ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی بدماشی کی وجہ سے ڈر رہے ہوں, اور مشہور ہوں میں کہ بھائی یہ تو علاقے کے کیا ہیں, دادا ہیں. اگر میں میری مشہوری ہو جائے کہ بھائی یہ تو گھرانہ ہے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کہ یہ تو چرسی موالی ہیں, بعض ان کیفیات سے مشہور ہوتے ہیں, یہ تو سودی کاروبار کرنے والا ہے, بھائی سود خور ہے, ارے یہ تو بڑی رشوت خور ہے, یہ تو اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں علاقے میں, ملک میں مشہور ہو جاتے ہیں, ارے یہ تو شخص ہے کہ جو کہ یعنی پوری قوم کا سودا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا اور آپ کی پہچان اپنے علاقے میں, اپنے گلی محلے میں وہ کیا ہے. لہذا نیکیوں کے حوالے سے اگر ہم معروف ہیں تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. اور شعیب علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ ہے, قوم نے کہا کہ تمہاری نماز تو نمازی کے کیفیت سے جو ہے وہ مشہور. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں نیکیوں پر جو ہے وہ گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو قالو یا شعیب, تو قوم نے کہا کہ شعیب علیہ السلام, اصلاتک تامرک, کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ ہم چھوڑ دیں اس کو کہ جس کی عبادت ہمارے آبا اجداد کرتے تھے. اب یہ وہی طرز عمل ہے, کسی بھی شرک یا بدعت کی دلیل اگر آج بھی آپ مانگیں گے تو واحد دلیل کیا ملے گی؟ نہ قرآن سے, نہ سنت سے, نہ آثار صحابہ سے, نہ اسلاف سے, صرف ایک دلیل ملے گی کہ ہمارے آبا اجداد یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بھائی مرنے کے بعد تیجا کیوں کر رہے ہو, چالیسواں کیوں کر رہے ہو, اچھا چالیسواں کر رہے ہو, پچاسواں کیوں نہیں کر رہے؟ لہذا جب پچاسویں کی دلیل نہیں ہے تو چالیسویں کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی دین کے نام پر کر رہے ہو تو دین کے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے, وہاں سے لاؤ, آثار صحابہ ہیں وہاں سے لاؤ, نہیں کچھ نہیں, لیکن بس چل رہا ہے آبا اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو لان تان ہے کہ جو کی جا رہی ہے. اچھا شادی بیاہ کے موقع پر یہ مہندی مائیوں, یہ پورا تصور کہاں سے آ گیا؟ دھوم دھڑکا کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈانڈیے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ انگلی پکڑائی, جوتا چھپائی, اور اس پر جو ہے وہ ساری رسومات, یعنی تمار ہے رسومات کا بیجا, غیر اسلام. قرآن کے احکامات بھی پاؤں تلے اور شریعت بھی پاؤں تلے, اللہ کے رسول کی سنتیں بھی پاؤں تلے, لیکن دلیل کیا ہے؟ بس چلا رہا ہے بھائی ہماری برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بھائی برادری بڑی ہے, اللہ بڑا ہے, رسول بڑا ہے, فیصلہ کرو نا. تو مطلب یہ ہے کہ کیا ہم تیرے کہنے پر جو وہ چھوڑ دیں اپنے نظام آبا و اجداد کے نظام سے بغاوت کریں؟ او ان نفل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم وہ نہ کریں اپنے اموال میں کہ جو ہم چاہیں. نوٹ کیجیے گا، کیا ہم اپنے اموال میں جو ہم اس کے مالک ہیں، ہمارے مال ہیں، ہم جو چاہیں کریں؟ اچھا، اس طرح کا طرز عمل کہ آج ہم نہیں سنتے اپنے کانوں سے. اب میں آپ کو وہ سلوگنز ہیں کہ جو کہ یاد دلاتا ہوں، یعنی عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی، ایسے گمراہ کن نعرے ہیں کہ جو کہ ہماری بچیاں ہیں نا، ہمارے گھروں سے نکلی ہوئی. اور کس طرح سے جو ہے وہ، یعنی خواتین مارچ ہوتا ہے اور اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ گلی محلوں سے نکل کے اور میدان میں جمع ہو کے ایسے واہیات قسم کے یعنی سلوگنز ہیں کہ جو کہ وہ زبانوں پر لا رہی ہوتی ہیں اور پلے کارڈز اٹھائے بھی، میرا جسم میرے مال، بھائی میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کسی کا استحصال کروں. تو یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے جو آج بھی جو ہے وہ پنپتی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتی. لہٰذا یہ ہے کہ ان نفل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہم اپنے اموال میں وہ نہ کریں جو ہم چاہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، اور یہ بھی دیکھیں کتنا تن سے بھرا تیر ہے کہ جو برسایا قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام پر، کہ بے شک بھائی تم ہی ہو کہ جو کہ بڑے باوقار ہو، بڑے بردبار ہو اور بڑے جو ہے وہ نیک چلن ہو. یعنی لگتا یہ ہے کہ بس ہماری بستی میں تم ہی ایک واحد رہ گئے ہو کہ جو کہ نیک چلن ہو اور نیکو کار ہو، اور یہ ہے کہ بڑے باوقار ہو اور بڑے بردبار ہو، ہم ہی ہیں کہ جو کہ بس گناہ گار ہیں اور تم ہی نیک چلن ہو بس. اب یہ ہے وہ طنزیہ انداز. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. جب بھی حق سامنے آتا ہے تو باطل کے پرچارک سب سے پہلا جو اسٹیپ لیتے ہیں وہ وربل اپوزیشن ہے. اور دیکھیں یہ سارے واقعات تو اللہ کے رسول کو سنائے جا رہے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، انہی پر نزول ہو رہا ہے، اور عرب کی سرزمین پر یہی مارکہ ہے کہ جو کہ چھڑا ہے. ابتدائی دور مکی دور، اور اس کے بھی ابتدائی 3 سال، نظام باطل نے جب حق کی یہ دعوت اللہ کے رسول نے دی ہے تو وہاں سے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ وربل اپوزیشن، زبانی کلامی تشدد. اور اس میں بھی ٹارگٹ جو ہے وہ بنایا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے صحابہ کرام کو بھی بنایا گیا لیکن اللہ کے رسول کو، کیونکہ وہ دائی انقلاب تھے، اس انقلابی دعوت کو اٹھانے والے. کیا الفاظ کہے گئے آپ کو؟ ساحر ہیں، جادو ہو گیا، مجنون ہیں، پاگل ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ. اور سب سے بڑے یعنی جھوٹے ہیں، ساحر ان کذاب، جادوگر بھی ہیں اور سب سے بڑے جھوٹے بھی ہیں، معاذ اللہ سما معاذ. شاعر ہیں یہ، تو شاعری کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. لہٰذا یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے گئے سب سے پہلے، پھر وہ فزیکل ٹارچر ہے، جسمانی تشدد. اور صحابہ کرام کو بھی کہا گیا، ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح کہ جو کہ صرف ایک کال پر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے کھپا دی، سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی یہ طنز استحصا آج بھی ہیں کہ جو کہ کیے جاتے ہیں کہ بھئی انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تھانے دار ہیں، دین کا دورہ ہے کہ جو کہ ان کو پڑ گیا، بس ہر وقت جو ہے وہ دین 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 ہی کرتے رہتے. اس طرح کے جملے آج بھی ہمارے کانوں پر جو وہ سننے کو ملتے ہیں. یہ نقشے ہیں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ بس تم ہی ہو کہ جو کہ بڑے باوقار اور نیک چلن رہ گئے ہو. اب اس پر دیکھیے، جو نبی ہوتا ہے نا وہ کس طرح سے اپنے سرد و کردار کی جو پاکیزگی ہے، اپنا کردار کا جو نمونہ ہے وہ سامنے رکھتا ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کے جواب پر، قال یا قوم، فرمایا کہ اے میری قوم، ارائیتم، بھلا تم دیکھو تو صحیح، تم غور تو کرو، ان کنتو علی بینت من ربی، کہ اگر تو میں ہوں واقعتاً اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر، واضح دلیل پر. اور یہ واضح دلیل کیا ہے؟ جو بھی اللہ کا پیغام ہے جو نبی کی زبان سے قوم تک پہنچتا ہے وہ بھی بڑا بین ہوتا ہے، بڑا واضح ہوتا ہے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح اس میں حق ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، کوئی اسے باطل قرار نہیں دے سکتا، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے. یا یہ ہے کہ پھر جو نبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رسول ہوتا ہے، اس کا سیرت و کردار اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل روشن ہوتا ہے، تو وہ بیان ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن ہے کہ جو کہ دیا ہے. رزق حسن کے دونوں فقہ نے مفہوم لیے ہیں کہ بھئی مال. اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مال میں وسعت دی تھی. یعنی یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بھی کوئی یعنی ایسے نہیں تھے, یعنی اچھے یعنی صاحب ثروت تھے, اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رزق حسن تھا وہ ملا تھا. یا ایک رائے یہ ہے کہ رزق حسن سے مراد ہے وہی جو کہ نبی اور رسول کا خاصہ ہوتا ہے. اور یہ رزق کا مفہوم تو ہم بڑا ایک محدود لے لیتے ہیں, یعنی ہمارے ذہنوں میں رزق کیا ہے, رزق کا مفہوم کیا ہے, صرف کھانے پینے کی چیزیں, یہ بھی رزق ہے. لیکن رزق عربی میں بڑا وسیع مفہوم ہے کہ جو کہ رکھتا ہے ہر نعمت کے جو اللہ کی عطا کردہ ہے وہ اللہ کا رزق ہے, چاہے وہ مال کی نعمت ہو, چاہے کھانے پینے کی نعمت ہو, چاہے یہ جان ہو, ذہنی صلاحیت ہو, جسمانی صلاحیت ہو, اولاد ہو, یہ ساری نعمتیں اللہ کا رزق ہے. لہذا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رزق حسن یعنی وحی کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز کیا ہے. مما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی جو ہے وہ مخالفت کروں کہ جو جن چیزوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں, میرا طرز عمل اسی دعوت کے خلاف ہو جائے. یعنی جن چیزوں سے میں روک رہا ہوں, میں ہی اگر وہ کام کرنے لگوں گا تو پھر فائدہ کیا ہے. لہذا میں تو یقیناً نہیں چاہوں گا کہ میں ان باتوں کی مخالفت کروں کہ جن باتوں سے روکنے کا میں تمہیں جو ہے وہ, یا جن باتوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں. یعنی مطلب کیا ہے کہ میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں میرے عمل سے تم جو ہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے میرے عمل. لہذا یہ ہے کہ مجھے میرا مقام پہچانو. یعنی یہ ہے کہ کوئی آج تک تم نے میرے سرد و کردار کے حوالے سے کوئی ایسا نقص نہیں دیکھا. میں تمہاری طرح جو ہے یہ حرام خوری میں کبھی ملوث نہیں ہوا. میں ناپ تول میں کمی کہ جو تمہارا خاصہ ہے, کیا کبھی تم نے مجھے دیکھا اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے؟ نہیں, میں حلال رزق پر جو ہے وہ قناعت کرنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا. لہذا یہ ہے کہ پھر یہ تو میری سرد و کردار جو ہے وہ اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے یہ رزق حسن, یہ وحی, یہ وہی ہے کہ جو کہ عطا فرمائی, نبوت سے مجھے سرفراز کر دیا. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عن, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی مخالفت کروں اس باتوں ان باتوں کی کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں, میرے قول و فعل میں تضاد نہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, اور میں نہیں چاہتا مگر کیا کہ اصلاحی ہی میں چاہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے. آخری سانس تک میں تمہیں جہنم کی یعنی کیفیت سے, جہنم سے میں بچانے کی صحیح کرتا رہا ہوں. میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. مما توفیقی الا باللہ, اور میری جو بھی یہ توفیق ہے اصلاح کے حوالے سے, جو میں یہ محنت کر رہا ہوں تمہارے حوالے سے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے حوالے سے, یہ توفیق بھی مجھے ملی ہے تو کس کی طرف سے ملی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ملی. جس طرح سے اللہ کے رسول سے بھی فرمایا گیا نا کہ وما صبرک الا باللہ. اے نبی, جو ان قریش مکہ کی اذیتوں پر آپ صبر کر رہے ہیں, یہ صبر کی بھی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ نظام باطل کی طرف سے جتنی بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے, چاہے وربل ہو چاہے فزیکل ہو, چاہے زبانی ہو چاہے جسمانی ہو, اس پر اگر کوئی توفیق صبر کی ملتی ہے یا دین کی دعوت کے حوالے سے کوئی توفیق انسان کو ملتی ہے, یہ اس کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی دین ہوتی ہے, اور اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جس طرح سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا اپنی محنت کوئی ہے اپنی جگہ, لیکن میرا کوئی کمال نہیں. یہ وما توفیقی الا باللہ, میری جو بھی یہ توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور دو باتیں بڑی اہم ہیں, دو وصف ہیں. فرمایا جا رہا ہے علیہ توکلت, میں اسی پر میں نے توکل کیا اللہ کی ذات پر. وہ الیہ انیب, اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, یعنی اناب. یہ دو بڑے پیارے وصف ہیں کہ ایک بندہ مومن کے, اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ ہی کی طرف جب وہ رجوع کرنے والا بندہ, یہ انابت اللہ, یہ بہت اہم صفت ہے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں اصاف ہمیں نصیب فرمائے. توکل, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر تمہارا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ایسا توکل ہے اللہ کی ذات پر کہ جو انسان کا ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا توکل کدھر ہو گیا؟ آئی ایم ایف, ہمارا جو ہے وہ اس پر توکل زیادہ ہے. وہ دے گا تو ہم کچھ چلیں گے, ورنہ تو ہم بیٹھ جائیں گے. بھائی ہم تو پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے اگر آئی ایم ایف نے رخ پھیر لیا، امریکہ نے رخ پھیر لیا، آج ہمارا ربی تبدیل ہو گیا، آقائی تبدیل ہو گیا. لہذا یہ ہے کہ میں اللہ ہی پر میں نے تبکل کیا اور وہ الیہی انیب، اور میں اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں. جس طرح سے حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی نا کہ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ہر اس شخص کی پیروی کرو کہ جو جس کا رخ کس کی طرف ہو، وہ منیب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ یہ بس ہمیں نصیب فرمائے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم سارے اسباب اختیار کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، بھاگیں دوڑیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دل کس کی طرف ہو، ہم رجوع کرنے والے کس کی طرف ہو. اللہ کے رسول پر کوئی مصیبت آتی تھی کیا طرز عمل ملتا ہے؟ سب سے پہلے صلاۃ حاجات، دو رکعت نماز کی ادائیگی، تعلق کس سے؟ اللہ سے استوار کرتا. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ یعنی انابہ، انابت اللہ، یہ بس بھی اور تبکل اللہ، اللہ تعالیٰ یہ دونوں بس ہمیں نصیب فرمائے. پھر دیکھیں فرمایا جا رہا ہے یعنی اتنی اذیت دینے والی قوم کے لیے بھی آخری وقت تک جو ہے وہ نصیحتیں چل رہی ہیں شعیب علیہ السلام. ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میرے ہی جو ذاتی مخالفت جو کہ تم نے اس پر ضد اختیار کی بھی، میری مخالفت اور میری دشمنی تمہیں اس سطح تک نہ لے جائے اور اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ وہ عذاب تم پر اس کے مثل آ جائے، وہ مصیبت تم پر آ جائے کہ جیسے کہ وہ عذاب اور مصیبت آئی تھی کس کے مثل، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود اور قوم صالح، یعنی یہ تین قوموں کے تذکرے کی جن کے تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے، ان کے اثرات تو تم دیکھ رہے ہو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ تین عذابوں میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، پوری پوری قوم کو اٹھا کے پٹک دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، کس کے تم منتظر؟ لہذا یہ ہے کہ میری دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے، تم اس سطح تک نہ پہنچ جاؤ کہ اسی طرح کا عذاب تم پر بھی آ جائے کہ جو ان پچھلی قوموں پر جب وہ عذاب ہے. لہذا یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دائی دین کی جو ذاتی یعنی دشمنی ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے حق بات کی قبولیت. یعنی ایک یعنی ذاتی دشمنی کوئی ہے دائی دین سے، اب دائی دین پھول بکھیر رہا ہے، وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے حق کی قبولیت میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. اس سے دائی دین تک تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو حق کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہمیں اس کیفیت سے جو ہے محفوظ فرمایا کہ بس ایک ذاتی دشمنی، ذاتی اناد، یہ حق کی راہ میں قبولیت میں جب وہ رکاوٹ بن جاتی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں آخری جو بھی آیت آ رہی ہے اس میں اب بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے حوالے سے جو نسخہ ہے وہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے. اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، تم اس کی طرح ارجو کر کے تو دیکھو، چاہے کتنے بھی گناہ تم نے زندگی میں کیے ہوں کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. فرمایا کہ کیا کرو؟ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، دو باتیں، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، اور استغفار کس پر ہوتا ہے؟ گناہوں پر ہوتا ہے. لہذا یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، میسج ہم سب کے لیے. کون ہے کہ جو کہ آج کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے بھائی ہم تو بڑے جو ہے وہ پاک صاف ہیں، ہم تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیسے کیسے گناہ ہیں، دانستگی میں، نادانی میں، اعلانیاں چھپ کر، کیسے کیسے گناہ ہیں کہ جو کہ ہمارے یعنی اعضا سے سرزد ہوئے. لہذا ندامت ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، اور گناہوں پر استغفار کی توفیق. یہ اللہ نے وقت کتنا دیا ہے مہلت؟ موت سے پہلے پہلے. موت کا فرشتہ آ گیا تو چیپٹر کلوز، پھر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت جو ہے وہ کہا کہ بھئی انی تبتلان، اللہ نے کہا آلان، اب توبہ کرتے ہو، اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، کان نہیں دھرے تم نے رسول کی دعوت پر. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر بخشش چاہو، تم متوبو الیہ، اور اسی کی جناب میں توبہ کرو. اور استغفار کی جو برکات ہیں، جو فضیلتیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھا، ابھی اسی یعنی سورہ ہود میں ہی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعنی استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرار، تم اللہ کی جناب میں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالی مسلسل بارش برساتا ہوا بادل ہے کہ جو کہ تم پر برسائے، اور یعنی اور مقامات پر الفاظ ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی تمہیں مدد دے گا تمہارے مال اور بیٹوں سے، یعنی تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا، مال سے میں بھی اضافہ کرے گا، بیٹوں سے بھی اضافہ کرے گا، اور یہ ہے کہ تمہیں جنات میں، باغات میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ لہذا استغفار کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی استغفار کرو اپنے رب سے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے رسول معصوم عن الخطا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود دن میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اللہ کے رسول پر۔ اب یہ 100 کا حصہ جو ہے وہ عربی میں مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح سے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بھائی تو میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا، حالانکہ 100 دفعہ سمجھایا نہیں ہوتا، لیکن یہ 100 دفعہ مطلب کیا، میں نے کئی دفعہ تمہیں سمجھایا، کثرت سے سمجھا، تو یہ کثرت کے لیے یہ لفظ ہے، یہ تعداد ہے کہ جو کہ استعمال ہوتی ہے۔ لہذا 100 دفعہ میں استغفار کر، یعنی کثرت کے ساتھ میں استغفار کر۔ لہذا یہ ہے کہ استغفر اللہ یعنی ذنبی واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ ہمیں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار ہے کہ جو کہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت اگر اعمال میں استغفار کی کثرت ایک بندہ دیکھ لے، جب وہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، انہیں ان کی جانچ ہو رہی ہوگی، اور ایک بندہ اپنے اعمال میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ پائے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی پھر اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، یعنی فالتو اوقات ہیں، بالکل فری اوقات ہیں، چلتے پھرتے یہ استغفار کی تسبیحات ہیں، اور شعور کے ساتھ، شعور کے ساتھ یہ مانگا جائے، اور اللہ پر یقین کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ بخش دینے والا ہے۔ فرمایا کہ ثم توبوا الیہ، اور اسی کے جناب میں توبہ کرو، اور توبہ کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ ریپینٹنس، پلٹنا، اور پلٹنا کہاں؟ یعنی ایک انسان نیکیوں پر گامزن تھا، صراط مستقیم پر تھا، گناہ جیسے ہی ہوتا ہے تو وہ ڈیٹریک ہو جاتا ہے، جس طرح سے ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے نا، ڈی ٹرین ہو جانا، تو بالکل اسی طرح سے گناہ کر کے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راہ کو گم کر دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اب گمراہی کے بعد توبہ کر کے، یہ توبہ کا پروسیس کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کرے، پلٹے صراط مستقیم پر۔ اور یہ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سچی ندامت ہو گناہ کے بعد کہ واقعتاً یہ مجھ سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا، میں اللہ کا کھا رہا ہوں، اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہوں، اور اللہ ہی کی نافرمانی میں نے کر لی۔ سچی ندامت ہو، روئے گڑگڑائے اکیلے میں، اللہ کو راضی کرے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کر۔ انسان ہو، غلطی کا پتلا، آئندہ نہیں، آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کرے، یہ دوسری شرط ہے توبہ کی قبولیت کے حوالے سے۔ اور یہ ہے کہ پھر اگر تو یعنی دوبارہ سے بالفعل گناہ کرنے کا دوبارہ سے موقع آئے تو پھر وہ وعدہ یاد آ جائے اور بالفعل گناہ سے دور ہٹ جائے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر حقوق العباد کے ضمن میں، یعنی یہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے، حق واپس کر دے، ورنہ روز قیامت معاملہ بڑا گمبھیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ اور یہ ہے کہ گناہوں کے بعد فوراً توبہ کرنا، یہ اللہ کہتا ہے سورہ نساء میں کہ یہ میرے ذمے ہے، ایسے شخص کی توبہ کہ جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے۔ اور یہ توبہ کا تحفہ دین اسلام نے اتنا حسین دیا ہے، یہ اتنا محبوب بندہ کو اللہ تعالی رکھتا ہے کہ جو توبہ کرے گناہ کے بعد، اتنا پسند ہے اللہ تعالی کو کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بس وہ ایک روایت سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند ہے اللہ کو بندے کی توبہ، اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا طویل روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے وہ تصور کے لیے نکلا ہے اور اپنی ایک اونٹنی پر اپنا کھانے پینے کا سارا سامان اس نے لادا اور سفر پہ نکل گیا, صحرا میں بھٹک گیا, راستہ اسے منزل نہیں مل رہی آگے جانے کی. اب یہ ہے کہ ادھر جائے ادھر جائے لیکن وہ راستہ نہیں مل رہا, بھٹک گیا. اب صحرا میں بھٹکنا یہ سیدھا سیدھا موت ہوتا تھا 24 سال پہلے کے اسوار جو بھی ہوتے تھے, یہ آج کے اسوار کی طرح نہیں کہ گوگل پر آپ نے ڈیسٹینیشن فائل کی اور وہ پورا پات بن گیا اور انگلی پکڑ کر گوگل نے جو ہے وہ پہنچا دیا آپ کو. یہ اس زمانے کے سفر تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اونٹنی پر سامان لدا ہوا ہے اور وہ راستہ نہیں مل رہا. اب وہ شخص تھک ہار کر اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر ایک جگہ اور سستانے کے لیے لیٹ جاتا اور یہ کہ اس کی آنکھ لگ جاتی. اب وہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب یہ پوری تمثیل سے سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ توبہ کتنی محبوب ہے اللہ تعالی بندے کی. وہ ساز و سامان کے ساتھ اونٹنی غائب, اب وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, لق و درق سہرا, منزل مل نہیں رہی, ویسے ہی بھٹکا ہوا, اور کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی اونٹنی پر سوار یعنی لدی ہوئی تھیں وہ بھی غائب. اب سیدھا سیدھا کیا ہے, وہ موت کے انتظار میں تھک ہار کے پھر لیٹتا ہے ایک جگہ, پھر اس کی آنکھ لگتی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹنی کو اپنے سامنے پورے ساز و سامان کے ساتھ پاتا اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور اس خوشی میں بولنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, بولنا تو یہ چاہ رہا تھا لیکن خوشی میں الفاظ الٹے ہو گئے کہ اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, الٹے الفاظ نکلے اس کے. اتنی خوشی ہوئی کہ الفاظ ہی وہ بھول گیا کیا ادا کرنے, الٹے الفاظ ہیں کہ جو کہ لکھ لے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس اونٹنے کے ملنے پر, ساز و سامان کے ملنے پر اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے کہ جو گناہ کے بعد کیا کر لے, توبہ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے کب تک؟ موت سے پہلے پہلے, موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وقت کو کیش کر کے اور اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے انا ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب ہے کہ جو بڑا رحیم بھی ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. وہ بھائی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. زیادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ, حرام خوریاں چھوڑو, بدکاریاں چھوڑو, اس کے نیک بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف کا حامل بنائے اور اللہ پر کامل یقین ہمیں عطا فرمائے. موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر, اپنے جرائم پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور توبہ کی قبولیت بھی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.